باب من أهدى إلى صاحبه وتحرى بعض نسائه دون بعض.
صاحب چھوٹے بڑے سب کے لیے یہ لفظ مستعمل ہے، لیکن یہاں خاص طور پر مراد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس لیے بعض حضرات نے صاحب کا ترجمہ بڑے کا ہی کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی بڑے کو ہدیہ دیوے اور اس میں وہ تلاش کرے، قصد کرے، بعض بی بی کا بعض کا نہیں، یعنی وہی معاملہ کہ کسی صاحب کی چار بی بی ہے، تین بی بی ہے، دو بی بی ہے، اور وہ جو ہے یہ سوچے کہ تم کالی کے یہاں ہوں گے نہیں، اسی دن میں تمہارے لیے حلوہ بھیجوں گا، حبشی حلوہ، جس دن تمہاری کالی کے یہاں باری ہوگی اسی دن میں حبشی حلوہ بھیجوں گا، اس طریقے سے طے کیا، تو یہ جائز ہے. تو اس نے کہا کہ جب میں قمر بانو کے آؤں تب نہیں بھیجو گے؟ تو کہا نہیں تب نہیں بھیجوں گا، کالی کے آؤں گے تبھی حبشی حلوہ میں بھیجوں گا. تو یہ شکل جائز ہے، گنجائش ہے اس کی. کیا کہنا چاہتے ہو سمجھو اچھی طرح. بیویوں میں عدل کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے، پرائے کی نہیں. بیویوں میں عدل کرنا شوہر کی ذمہ داری، پرائے کی کوئی ذمہ داری نہیں. کہ تمام بیویوں کے یہاں تم ہو تب تھرے کیا دیا وہ بہتر ہے کہ بھائی اس کی یہاں تھے تو بھی بھیجو، اس کی یہاں تھے تو بھی بھیجو، اس کی یہاں تھے تو بھی بھیجو، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. دوست تو کسی کے یہاں بھی زوج کا قیام ہو ہدیہ بھیج سکتا ہے، اس کو ہدیہ بھیجنا ہے، اب وہ اپنے دوست کو بھیجنا ہے. اب دوست کالی کے یہاں ہے کہ قمر بانو کے یہاں ہے، اس کو کیا لینا دینا، وہ تو ہدیہ بھیجنا چاہتا تھا، بھیج دیا اس نے ہدیہ، یہ جائز ہے. جی.
وبه قال حدثنا سليمان بن حمد قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس يتحرون بهداياهم يومي، وقالت أم سلمة إن صواحبي اجتمعنا فذكرت له فأعرض عنها.
ها أم المؤمنين حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها فرماتي ہے کہ صحابہ کرام اپنے ہدیے کے معاملے کے اندر میرے دن کا انتظار کرتے تھے کہ حضور میرے یہاں کب تشریف لائیں گے، اس دن ہدیہ بیچتے تھے. چونکہ سب کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے خصوصی محبت ہے، اسی لیے حضور اس دن زیادہ خوش ہوں گے ہدیہ بھیجیں گے. تو یہاں ایک مضمون پورا ہوا، آپ دوسرا مضمون دیکھو. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ میری ساتھ سہیلیاں جمع ہوئی، یعنی ازواج مطہرات جمع ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے تذکرہ کیا. کائی کا تذکرہ؟ وہ آگے روایت میں آ رہا ہے. فأعرض عنها، حضور نے ان کی بات کو منظور نہیں رکھا، اعراض کیا یعنی منظور نہیں رکھا. یعنی ان امہات المومنین نے، ازواج مطہرات نے آ کر کے جو ڈیمانڈ کی حضور نے وہ منظور نہیں فرمائی. دوسرے لوگ اپنی مرضی کے مالک ہے، ان کے اوپر تسویہ کرنا تھوڑا ہی ضروری ہے کہ تمہاری بیویوں میں بچوں میں وہ تصویہ کرے، وہ تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم برابر سرابر کرو. جی.
وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان،
تھوڑا تھوڑا پڑھو. جی.
عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن حزبين، وحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الاخر ام سلمة وسائر نساء.
اس دن ریفرنس دیا تھا نا، آ گئی. چلو.
وسائر نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت عند أحد هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى حتى إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعد صاحب الهدية بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت
عائشة. پہلے ایک اصولی بات روایت سے پہلے ذہن میں فٹ کر لو. ازواج مطہرات یعنی امت کی مائیں امہات المؤمنین بشر تھی بشر, سب کی سب بشریت کے تقاضے ان کے اندر موجود تھے. دوسری بات, عورت کی فطرت کے اندر غیرت بہت ہے, خاص طور پر شوہر کے معاملے میں غیرت بہت ہوتی ہے, اور جہاں دو یا تین چار جمع ہو گئے پھر تو وہاں دیکھو غیرت کیسی جوش میں آتی ہے. اس دن آیا تھا نا, وہ کھانا ہاتھ مار کے پھینک دیا, میں پیالہ بھی گیا میں کھانا بھی گیا, تو یہ سب غیرت کی باتیں ہیں. لہذا اس طرح کی روایت کی وجہ سے امہات المؤمنین کے متعلق کوئی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. کسی کو کوئی اعتراض کا حق نہیں, کسی کو بدگمانی کا حق نہیں ہے, اس لیے کہ غیرت کے باوجود امہات المؤمنین نے کبھی شرعی حد سے تجاوز نہیں کیا. اور ہماری یہاں تو ایسا معاملہ ہوتا ہے تو فوراً شرعی حدود سے تجاوزی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے امہات المؤمنین کے بارے میں اس طرح کے واقعے کی وجہ سے بدگمانی ذہن میں نہ آنے پاوے, اس کا خاص خیال رہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں دو جماعتوں میں تقسیم تھی. حضرت الاستاد مفتی صحیح صاحب نے بہت عمدہ تعبیر کی ہے کہ دو ذہنیت کی تھی, تو احترام بھی باقی رہتا ہے اور کوئی چکمک بھی نہیں ٹپکتی ہے. دو ذہنیت کی تھی, اور بعض کہتے ہیں کہ آپس میں تھوڑی سی رقابت تھی جو شوکرنوں میں ہوا کرتی ہے بشری تقاضے سے. بتلایا تھا کہ ایک پارٹی کس کی تھی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. اس میں حضرت عائشہ, حضرت حفصہ, حضرت صفیہ, حضرت سودا, یہ چار کا ایک گروپ. دوسرا گروپ حضرت ام سلمہ کا, اور حضرت ام سلمہ والے گروپ کے اندر حضرت زینب بنت جہش, حضرت میمونہ, حضرت ام حبیبہ اور حضرت جویریہ, یہ دوسرے گروپ کے اندر. وقان المسلمون قد علیمو, مسلمانوں کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے کتنی محبت ہے. جب ان میں سے کسی صحابی کو ہدیہ بھیجنا ہوتا, یعنی ہدیے کی چیز ان کے پاس ہوتی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھیجنا چاہتے تو مؤخر کرتے کہ بھئی ابھی کس کی یہاں حضور کی باری ہے, تو کہا فلانی کیا کہ نہیں ابھی مت بھیجو, عائشہ کی باری کب ہے تب اپنے ہدیہ بھیجیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر باری پر ہوتے تو ہدیے والے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دن حضرت عائشہ کے گھر پر ہدیہ بھیجتی ہے. یعنی جن کو بھی ہدیہ بھیجنا ہوتا تھا جب حضور حضرت عائشہ کے یہاں ہوتے تب بھی وہ ہدیہ بھیجتے تھے. اب یہ چیز جو ہے فریق ثانی کو گرا گزری, حضرت ام سلمہ, حضرت زینب بنت جاش, یہ گروہ کو ذرا گرا گزری. تو انہوں نے میٹنگ بلائی, سب نے آپس میں مشورے کی, ایک میٹنگ رکھی اور ٹھہراؤ پاس کیا, اور اس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وکیل بنایا کہ ام سلمہ دیکھو ایسا ہو رہا ہے, تجھ بات کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. فقلنا لہا, تو دوسری پارٹی کی عورتوں نے کہا، اے ام سلمہ تو بات کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا بات کرنے کی؟ کہ حضور لوگوں کو یوں بیان کرے کہ جو بھی حضور کو ہدیہ بھیجنے کا ارادہ کرے تو حضور جہاں جس بیوی کے یہاں ہو بھیج دے وے. یعنی جس کے دل میں آیا، جس کے پاس ہدیے کا انتظام ہوا، تو حضرت عائشہ کی باری کے آنے کا انتظار نہ کرے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بیوی کے یہاں اس کے یہاں ہدیہ پھٹ بھیجت دینے کا. یہ بات کرو ذرا. فکلمت ہو تو حضرت ام سلمہ نمائندہ عن الوفد بن کے گئی اور جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی. بیما کلنا، موضوع وہی تھا جو سب نے کہا تھا. فلم یکل لہا شیئن، حضرت ام سلمہ نے پوری بات پیش کر دی لیکن حضور نے کوئی جواب نہیں دیا. فسألنہا، ام سلمہ آئی تو سب انتظار میں تھی، سب نے پوچھا حضرت ام سلمہ کو کیا رپلائی لائی، کیا جواب لائی. فقالت ما قال لی شیئن، کہا حضور نے تو کوئی جواب نہیں دیا. یہ بھی باطل کو مارنے کا ایک طریقہ ہے، چپ رہنے کا، یعنی غیر مناسب سوال لگے تو چپ رہنے کا. فقلنا لہا تو سب گروپ کی عورتیں کیا کہنے لگی، کلمی ہی، دوبارہ بات کرنے کی ٹرائی کرنی، دوبارہ بات کرنی. قالت، ام سل حضرت عائشہ کہتی ہے، فکلمت ہو ہی ندار الیہا، حضرت ام سلمہ نے بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی مرتبہ، دوبارہ آئی تب یعنی اگلی مرتبہ دوبارہ بھی بات کی، حضور نے کوئی جواب نہیں دیا. تو پھر تمام گروپ کی بھی عورتیں پوچھتی ہے تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ حضور نے تو کوئی جواب ہی نہیں دیا. ما قال لی شیئن، کوئی جواب نہیں دیا حضور نے. تو گروپ کی عورتیں کیا کہنے لگی، کلمی ہی حتی یکلم کی، تو بات چالو رکھ یہاں تک کہ جواب مل جائے. ام سلمہ ہماری سو کے مت بیٹھ جا، جب بھی چانس ملے نا بات کرنے کی کرنے کی کرنے کی حضور کو، کبھی تو جواب ملے گا تو بات چالو رکھ. تو انہوں نے بات چالو رکھی. فدار الیہا فکلمت ہو، پھر اور اگلی مرتبہ حضرت ام سلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی. اب جب بار بار یہ بات ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو کیا فرمایا، عائشہ کے متعلق مجھے ایذا مت پہنچاؤ، تمہاری کل شکایت کا حاصل ہے حضرت عائشہ سے میری محبت اور میرا حضرت عائشہ کی طرف میلان اور رجحان، کہ ان کے ساتھ حضور کو محبت کیوں زیادہ، لوگ انہی کی باری کے اوپر ہدیہ کیوں بھیجتے ہیں، مجھے ایذا مت دو، اس طرح کی شکایت سے مجھے تکلیف ہوگی. پھر کیا دلیل دی حضور نے، دیکھیے کتنی زبردست دلیل دی. فرمایا کہ وحی میرے پاس نہیں آتی ہے کسی بیوی کے کپڑے میں یعنی لحاف میں مگر حضرت عائشہ کے ساتھ. یعنی جب میں ایک بستر پر کسی بیوی کے ساتھ ایک لحاف میں سویا ہوتا ہوں تو کبھی وحی نازل نہیں ہوئی سوائے حضرت عائشہ کے. یعنی حضرت عائشہ کے ساتھ میں ایک بستر پر ایک لحاف میں ہوتا ہوں تب بھی اللہ کے یہاں سے وحی نازل ہوتی ہے. یہ حضرت عائشہ کا اللہ کی دربار، اللہ کے دربار میں مقبول ہونے کی دلیل ہے. اب یہ اتنی زبردست مقبولیت کی دلیل حضور نے دی کہ ام سلمہ سے کچھ بات ہی نہیں بن پڑی، کوئی جواب ہی نہیں بن پایا اس کا. قالت فقالت، حضرت عائشہ کہتی ہے کہ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا کہ میں اللہ عز و جل کے سامنے توبہ کرتی ہوں، اے اللہ کے رسول میں نے آپ کو تکلیف پہنچا دی. معلوم ہوا کوئی چڑھاوے نے چڑھ نہیں جانے کا کہ تو جانی تو جانی تو جانی تو بات کرنی جا کر کے، تو تو اس طرح اپنے چڑھ نہیں جانے کا کسی کے کہنے سے، چونکہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ تم سب کے نمائندہ بن کے گئے اور وہ بات ناگوار گزری، تو ذریعہ تو تم ہی بنے نا. جیسے حضرت ام سلمہ کا معاملہ ہوا تو پھر ان کو جو ہے توبہ اور معافی مانگنی پڑی، وہاں تم یہ تھوڑا کرو گے کہ آپ سب سے ناراض ہو جاؤ نا، اکیلے مجھ سے کیوں ناراض ہوتے ہو، تو آیا کہ نمائندہ بن گئے، اس لیے اب تو ہی ٹارگیٹ ہے. جی
فكلم حزب ام سلمة فقلنا لها كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس ويقول من اراد ان يهدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه فليهديه اليه حيث كان من نسائه. فكلمت ام سلمة بما قلنا فلم نقل لها شيئا، فسالناها فقالت ما قال لي شيئا، فقلنا لها كلميه. قالت فكلمته حين دار اليها ايضا فلم نقل لها شيئا، فسالناها فقالت ما قال لي شيئا، فقلنا لها كلميه حتى يكلمك. فدار إليها فكلمته فقال لها لا تؤذيني في عائشة فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. قالت فقالت أتوب إلى الله عز وجل من أذاك يا رسول الله. ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إن نساءك يناشدنك الله العدل في بنت أبي بكر.
پھر بھی دیکھو یہ گروپ ابھی شانت نہیں پڑا، یعنی انہوں نے مطالبہ چھوڑا نہیں. انہوں نے کہا کہ چلو اپنے حضرت فاطمہ کو آگے کرے. حضرت فاطمہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت ہے. پھر ان دوسرے گروپ کی عورتوں نے حضرت فاطمہ کو بلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور حضرت فاطمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. فاطمہ جا کے حضور کو کہو نا، ان نساءک یناشدنک اللہ العدل، کہ آپ کی بیویاں آپ کو اللہ کی قسم دے کر یہ کہتی ہے کہ آپ انصاف سے کام لو. ابو بکر کی بیٹی عائشہ کے بارے میں، یعنی آپ کو ان سے قلبی رجحان زیادہ ہے، قلبی محبت زیادہ ہے، لوگ بھی انہی کی باری کے دن ہدیہ بھیجتے ہیں، تو ہم اللہ کی قسم دے کر کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا انصاف کرو. دیکھو بھائی، اس طرح کا جملہ امہات المؤمنین کہہ سکتی ہے، کوئی اور امتی نہیں کہہ سکتا کہ نبی کو کہو کہ وہ انصاف کرے. یہ کہنے جاوے تو پیچھے وہ ذوالخویصرا والا معاملہ گزرا تھا نا، کہ وہ نفاق اس کی نسل کے اندر آیا، تو اس طرح یہ تو خطرناک جملہ ہے. لیکن یہ تو امہات المؤمنین فیملی لائف میں اس طرح کی بات ہو جاتی ہے. فکلمت ہو، حضرت فاطمہ نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کی، تو حضور نے کتنے پیار سے رپلائی دیا، یا بنیا، یہ تصغیر مزید محبت کو بتلانے کے لیے، اے میری بٹیا، الا تحبین ما احب، کیا تو وہ چیز محبوب نہیں رکھتی جو میں محبوب رکھتا ہوں، یعنی جو چیز مجھے پسند وہ تجھے پسند ہو، ایسا نہیں ہے. فقالت بلا، حضرت فاطمہ نے کہا ابا جان بالکل، جو آپ کی محبوب وہ میری محبوب، جو آپ کو پسند وہ مجھے پسند. فرجعت الیہن، حضرت فاطمہ واپس حضرت ام سلمہ والے گروپ کے پاس گئی. فاخبرتہن، اور ان کو اطلاع دے دی کہ دیکھو یہ جواب ملا ہے مجھے، تو ان کا اصرار کیا رہا. فقلن ارجعی الیہ، پھر بھی یہ گروپ کی عورتیں کیا کہہ رہی ہیں، فاطمہ جانی اب بات کرنی، اب تو ٹرائی کرنی کچھ کام نکل جاوے، جانی فاطمہ، ارجعی الیہ. فابت ان ترجیا، حضرت فاطمہ نے تو روکڑا کہہ دیا، میں نہیں جاؤں گی دوبارہ، ایک بار جا کے آئی نا، اب ابا کے پاس میں نہیں جاؤں گی. وہ تو حضرت ام سلمہ کا حوصلہ تھا کہ وہ تین مرتبہ گئی، میں نے ابا کو ایک بار کہہ دیا، ابا نے یہ جواب دیا، اب میں تو جاؤں گی واؤں گی نہیں، چلو.
فكلمته فقال يا بنية ولا تحبين ما أحب؟ فقالت بلى. فرجعت إليهن فأخبرتهن فقلن ارجعي إليه، فأبت أن ترجع. فأرسلن زينب بنت جحش فأتته فأغلزت وقال إن نساءك ينشدنك الله عدل في بنت ابن أبي قحافة. فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عائشة هل تكلم؟ قال فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قالت فنظر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقال إنها بنت أبي بكر.
اب ان گروپ کی عورتوں نے حضرت زینب بنت جہش کو بھیجا. دیکھو ابھی بھی ڈیمانڈ چالو ہے ان کی، مطالبہ برابر چالو ہے. تو حضرت زینب بنت جہش کو بھیجا کہ تم جاؤ، چونکہ یہ فوفیزات بہن ہوتی ہے، آسمان پر ان کا نکاح ہوا تھا اور قریشی حسن والی یہ عورت تھی. تو کہا جاؤ زینب تم اور جا کر کے بات کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. فَأَتَتْهُ حضرت زینب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. فَأَغْلَظَتْ اور ذرا سخت انداز میں بات کی. حضرت زینب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا گلیز اور سخت لہجے کے اندر بات کی. یہاں اچھی طرح یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ایک تو حضرت زینب کی حضور سے رشتے داری، فوفی ذات بہن، اس لیے رشتے میں ایسا تھوڑا بہت گرما گرمی چل جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بے تکلفانہ یہ انداز ہے کہ میاں بیوی میں کبھی اس طرح بے تکلفانہ انداز ہو جاتا ہے. تیسری بات حضرت تھانوی نے بڑی عمدہ ذکر فرمائی کہ یہ مقام ناز ہے، یہ مقام ناز ہے. کوئی دوسرا اس طرح کا جملہ نہیں کہہ سکتا ورنہ ایمان خطرے کے اندر پڑ جاوے. فَأَغْلَظَتْ وَقَالَتْ حضرت زینب نے یوں کہا اِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ اللَّهَ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ ابْنِ أَبِي قُحَافَةَ کہ حضور آپ کی بیویاں آپ کو اللہ کے نام سے قسم دے کر کہتی ہے کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی بیٹی کے بارے میں آپ انصاف سے کام لو، یعنی صدیق اکبر کی بیٹی عائشہ کے معاملے میں انصاف سے کام لو. یعنی انصاف کا مطلب وہی تھا کہ سب لوگ ان کے یہاں آپ ہوتے ہیں تب ہی ہدیہ بھیجتے ہیں، کل بھی رجحان بھی آپ کا انہی کی طرف زیادہ ہے. تو فرفعت صوتہا یہ بات عرض کرتے کرتے حضرت زینب کا آواز تھوڑا اونچا ہو گیا اور بلند آواز سے انہوں نے حضور سے ذرا گرم ہو کے بات کی. حتیٰ تناولت عائشہ، اب گاڑی آگے بڑھی، یعنی حضور سے گرما گرمی میں بات ہو رہی تھی، حضرت عائشہ کو بھی شامل کر لیا، لپیٹے میں لے لیا حضرت عائشہ کو بھی. ایسے موقع پر ہوتا ہے، کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے اور کوئی ضمن آ جاتا ہے. وہی قاعدت، حضرت عائشہ وہیں بیٹھی ہوئی ہے. فسبتہا حضرت عائشہ کو حضرت زینب نے سخت سست باتیں کہی، گالیاں دی، ایسا ترجمہ نہیں کرنے کا، سخت سست باتیں کہی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا ماجرا دیکھ رہے ہیں. کیا؟ لَيَنْزُرُ إِلَىٰ عَائِشَةَ هَلْ تَكَلَّمْ، حضور یہ دیکھ رہے کہ عائشہ بولتی ہے کہ نہیں بولتی، عائشہ بولے کہ نہیں بولے، وہ حضور دیکھ رہے. لگتا ایسا ہے کہ حضرت عائشہ خاموش رہی، حالانکہ ان کو بھی لپیٹ میں لے لیا حضرت زینب نے. کب تک خاموش رہی حضرت عائشہ؟ جب یہ معلوم ہوا کہ اب میں بولوں گی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تب جو ہے حضرت عائشہ بولی. جب ان کو پورا اندازہ ہو گیا کہ اب میں بولوں گی تو حضور کو کوئی ذہنی الجھن تکلیف نہیں ہوگی. تب حضرت عائشہ بولی, قال فتکلمت عائشہ, تو حضرت عائشہ نے بولنا چالو کیا. ترد علی زینب, زینب کو جواب دے رہی تھی. حضرت عائشہ ایسا بولی کہ زینب کو چوپچ کر ڈالا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دیکھ کے حوصلہ افزائی فرمائی. کیا فرمایا؟ انہا بنت ابی بکر, یہ ہے ابو بکر کی چھوکری. دیکھا تھے کیسی بولی آج, ایسی بولی کہ زینب کو چوپچ کر ڈالا. یعنی اس کا ایک مطلب کیا, یہ ابو بکر کی بیٹی ہے, کسی سے ہار تھوڑی کھائے گی, یہ تھوڑی ہار کھائے گی. اور یوں مطلب بھی بیان کیا کہ صدیق اکبر فصاحت و بلاغت میں بہت معروف تھے, تو کا وہ اثر بیٹی میں آیا, اسی لیے انہوں نے دیکھو کیسا جواب دیا کہ زینب کو چپ ہو جانا پڑا. جی, بس استدلال کیسے کریں گے اتنی لمبی روایت سے, کہ وہ لوگ جو حضرت عائشہ کی باری کا انتظار کر کے ہدیہ دیتے تھے, حضور نے روکا نہیں, قبول کرنے کا سلسلہ جاری رکھا. یہ ہے استدلال. جی, اب سند کے بارے میں تین باتیں سمجھ لو. بعض حضرات نے اس کو تین روایت کر ڈالا ہے, تین باتیں. ہمارے نسخے میں نہیں, مصری نسخے میں نمبر ایک کیا عبارت ہے, قال البخاری الکلام الاخیر قصۃ فاطمہ یذکر عن ہشام ابن عروۃ عن رجل عن الزہری عن محمد ابن عبد الرحمن. اسی طرح ہے, یہ مصری نسخوں کے اندر ہے. یہ ہو گئی پہلی شق اس سند کی. گویا کہ اس ترتیب کے اعتبار سے بھی رجل بیچ میں آتا ہے اور وہ مبہم ہے. دوسری ترتیب, ابو مروان الغسانی کہتے ہیں, یہ ہے نا, وقال ابو مروان الغسانی, یحییٰ ابن زکریہ الغسانی ہے, واسط میں رہتے تھے. وہ کیا فرماتے ہیں, وہ ہشام سے نقل کرتے ہیں, ہشام عروہ سے نقل کرتے ہیں. کیا مضمون نقل کرتے ہیں, کان الناس یتحرون بہدایاہم یوم عائشہ. یہ مضمون اس سند میں کہ لوگ ہدیے کے لیے حضرت عائشہ کا انتظار کرتے تھے, ان کی باری کا, ان کے دن کا. اب تیسرا طریق دیکھو, یا دوسرا طریق پورا ہوا, وعن ہشام, کہ ہشام ابن عروہ قریش کے ایک آدمی سے نقل کرتے ہیں, اور قریش کے ایک آدمی قریش کے آزاد شدہ غلاموں سے نقل کرتے ہیں, آزاد شدہ غلاموں میں سے ایک غلام سے نقل کرتے ہیں, وہ امام زہری سے, وہ محمد ابن عبد الرحمن سے, کہ حضرت عائشہ نے یوں فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی اور حضرت فاطمہ اجازت لے کر کے آئی. یہاں دو دو مجہول آئے, دیکھ لیا, ایک مجہول کون آیا, ان رجل من قریش, اور دوسرا مجہول کون آیا, رجل من الموالی. اب دونوں مجہول راوی ہو گئے یہاں پر, اسی لیے امام کو الگ سے لوگوں کو بتلانا پڑا. گویا یہ لمبی روایت کو بعض حضرات تین الگ الگ حدیث قرار دیتے ہیں. جی, اس طرح کی عبارتوں کی وجہ سے امام دار قطنی جیسے حضرات نے امام بخاری کی صحیح پر اشکالات کیے ہیں. جی,
عن الزهري عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قالت عائشة.
اور شام کو بھی ایک کمزور راوی کی روایت گزری تھی. جی,
كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت فاطمة باب ما لا يرد من الهدية.
ہاں, بہت سے ہدیے ایسے ہیں کہ بھائی وہ رد کرنے کے نہیں ہوتے ہیں, یعنی دینے والے کو بھی کوئی تکلیف نہیں، تو لینے والے کو کائی کو تکلیف ہوئے، کیوں منع کرتے ہو، لے لو نا، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ ہے اخلاقی پہلو کہ بھائی دینے والے کو کوئی تکلیف نہیں ہے تو تم لینے سے کیوں انکار کرتے ہو، لے لو. اب امام کے معیار پر روایت نہیں، ورنہ ترمذی اور کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ تین چیز ہدیے میں کوئی یا کوئی ایسے پیش کرے تو واپس مت کرو. پہلی چیز ہے تکیہ، خوشبو والا تیل اور دودھ، یہ تین چیزیں واپس نہیں کرنی چاہیے. لیکن یہ روایت امام کے معیار پر نہیں، اس لیے امام نے اس کو یہاں بیان نہیں فرمایا. چلو.
وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عزرة بن ثابت الانصاري قال حدثني ثمامة بن عبد الله قال دخلت عليه فناولني طيبا قال كان انس رضي الله عنه لا يرد الطيبة قال وزعم انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيبة.
ہاں، عزرا ابن ثابت الانصاری کہتے ہیں کہ مجھے سمامہ ابن عبداللہ ابن انس ابن مالک نے یہ بات بتلائی جو بصرہ کے قاضی تھے. قول عزرا کہتے ہیں کہ میں داخل ہوا سمامہ ابن عبداللہ کی خدمت میں تو سمامہ ابن عبداللہ نے مجھے خوشبو پیش کی اور خوشبو پیش کرتے کرتے سنایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشبو واپس نہیں کرتے تھے کوئی پیش کرے تو، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی خیال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشبو کو واپس نہیں کرتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ بھائی خوشبو واپس نہیں کرنی چاہیے. بعض شرح کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں یہ تین چیزیں آئی ہیں نا بطور مثال ہے، اور نسائی شریف کی روایت میں صراحت ہے کہ خوشبو کو رد مت کرو، اسی لیے کہ وہ ہلکے بوجھ کی چیز ہے، دینے والے کے اوپر کوئی بوجھ پڑتا نہیں ہے. کیونکہ اب پاؤ تولا بوتل بھی آپ جیسے وسیع القلب پورا سال استعمال کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے کہ یوں کر کے وہ ڈانڈی پر نکال کے ذرا کترا رکھ کے اٹھا لیا تو اس میں کیا بوجھ گیا، یعنی پاؤ تولے میں سے ایک کترا یوں کر کے نکال کے اٹھا لیا تو کیا بوجھ ہوا اس میں، تو یہ تو ایک کوئی بوجھ کی چیز نہیں ہے، کم خرچے کی چیز ہے اور عمدہ خوشبو ہے. تو کہا دینے والے کو کوئی بوجھ نہ ہوئے تو اس طرح کی چیز رد نہیں کرنی چاہیے. کھمن کھا رہے تھے اور آپ کے کھمن میں مرچی ختم ہو گئی، باقی والن دی لے لینے کا، مرچی میں کون سا بوجھ پڑتا ہے، اس کے یہاں ایکسٹرا تھی تو اس نے دے دی. اب تم کہو کہ نہیں میں تو نہیں قبول کرتا ہوں تو یہ خشکی بنا ہے. جی.
باب من الصبت الغائبۃ جائزۃ.
غیر مقلد عالم حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے تعلق رکھتے تھے، تو ایک مرتبہ وہ بڑی بوتل وہ آتی ہے نا 200-300 گرام والی، وہ اتنا بہترین قسم کا حضرت کے لیے ہدیہ لے کر آئے، حضرت نے قبول نہیں فرمایا. تو انہوں نے یہی ترمذی کی حدیث سنائی غیر مقلد عالم صاحب نے، حضرت نے فرمایا میں اسی حدیث کی وجہ سے تمہارا ہدیہ رد کر رہا ہوں. تو وہ چونک گئے کہ اسی حدیث کی وجہ سے حضرت ہدیہ رد فرمائے. کہاں حدیث میں ہے نا کہ وہ جس کے اندر بوجھ نہ ہو اور کم خرچہ ہو، اور تم تو یہ 200-300 گرام کا اتنا بڑا شیشہ لائے تو یہ تو بوجھ کی چیز ہے، مشقت کی چیز ہے، پاؤ تولا ہوئے یا وہ سلمہ کی بوتل نہیں آتی وہ پتلی پتلی سعودیہ والی، اس میں کوئی بوجھ نہیں ہے، وہ اگر کوئی دے رہے اس میں کائی کا بوجھ، لیکن یہ تو تم بوتل بھر کے لے آئے تو یہ تو بوجھ کی چیز ہے، اسی لیے کہ میں واپس کر رہا ہوں. جی.
باب من رأى الهبة الغائبة جائزة.
پہلے ہر حاجی اس کو فرض عین سمجھتا تھا, عمرے والا اور حاجی, وہ بہت ہی فتیلی آتی ہے, وہ ابھی بھی سنا, ابھی بھی دیکھا سالوں کے بعد کیا آتی ہے. وہ پہلے وہ 10-10 روپے میں 8-8 روپے ملتی تھی, اب 30 روپے ہو گئے ہیں. باب من رأى الهبة الغائبة جائزة. ہبے غائبہ کیا چیز ہے؟ جو چیز واہب کے پاس موجود نہیں ہے اس کا ہبہ بھی درست ہے. ابھی واہب کے پاس موجود نہیں ہے لیکن اس کا ہبہ کرے, وہ ہبہ بھی درست ہے. لیکن ہبہ مکمل کب ہوگا؟ جب وہ چیز آ جاوے, موہوب لہو قبضہ کرے, تب ہبہ مکمل ہوگا, ورنہ ابھی تو وعدہ ہی کہا جائے گا. جی.
وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال ذكر عروة ان المسور بن مخرمة رضي الله عنه ومروان اخبره ان النبي
صلى الله عليه وسلم
جاءه وفد هوازن قام في الناس فاثنى على الله بما هو اهله ثم قال اما بعد فان اخوانكم جاءونا تائبين واني رايت ان ارد اليهم سبيهم فمن احب منكم ان يطيب ذلك بما هو اهله ثم قال منكم ان يطيب ذلك فليفعل ومن احب ان يكون على حده حتى نعديه اياه من اول ما يشيء الله علينا فقال الناس طيبنا لك.
روایت گزر چکی ہے, جو بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود نہیں تھے, حوازن کی جو عورتیں حضور کے پاس موجود نہیں تھی, بلکہ وہ تو صحابہ کے گھروں کے اندر تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہبہ فرمایا. یہ ہے امام کا استدلال کہ جو قبیلے حوازن کے قیدی بچے اور عورتیں حضور کے پاس موجود نہیں تھے, صحابہ کے گھروں میں تھے, حضور نے اس کا ہبہ فرمایا. لیکن شراح نے اس پر یہ چار اعتراضات کھڑے کر ڈالے ہیں کہ امام بخاری اس سے کیسے یہ مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں, عقل میں آنے والی چیز ہے ہی نہیں. اس لیے کہ یہ تو آزادی کا معاملہ تھا, اس کو ہبہ میں کیسے فٹ کر رہے ہیں؟ باقی چار اعتراض حاشیے میں موجود ہے, وہ دیکھ لو. چلو.
باب المکافات فی الهبه.
ہاں, ہدیے میں مکافات بھی ہونی چاہیے, یعنی صرف لام زیر لی نہیں, کبھی دال زیر دے بھی ہونا چاہیے. مکافات برابری ہدیے کے اندر ہونی چاہیے. دو شکل ہے مکافات کرنے کی. نمبر ایک, جب ہدیہ دیا اسی وقت بدلہ دے دو, اسی وقت بدلہ دے دو. تو حضرت الاستاد مفتی صحیح صاحب نے ترمذی کے سبق میں اس پر ایک واقعہ سنایا تھا کہ دارالعلوم میں ایک زمانے میں مصر کے ایک استاد مدرس آئے تھے عربی پڑھانے کے لیے. حضرت مفتی صحیح صاحب نے بھی ان سے پڑھا تھا, تو کہا حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھار گھر سے ان کے لیے کھانا بیچتے تھے, تو ایک مرتبہ کا میں روم میں موجود تھا اور حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سے کھانا آیا ان کے لیے, تو میں کھانا برتن میں خالی کر کے قاری صاحب کے یہاں سے آیا ہوا برتن دھونے کے لیے چلا گیا. اب وہ شیخ پریشان, جب میں برتن دھونے گئے تو پریشان کے ہدیے کا یوز تو کچھ دینا ہی چاہیے, ان کے یہاں عربوں کے یہاں بڑا اہتمام ہے. کہنے لگے اخ سعید لابد فی الہدایا علیوز, سعید ہدیے کا یوز تو ہونا ہی چاہیے. اب شیخ نے کمرے میں بہت ڈھونڈا, کوئی چیز نہیں ملی, وہ اکیلے رہتے تھے دارالعلوم میں. اخیر کے اندر جب کوئی چیز نہیں ملی تو کہا شیخ نے کیا کیا, ان کے پاس چورن تھا, چونکہ دیوبند کا پانی ان کو موافق نہیں تھا تو قبض رہتا تھا ان کو, تو پیٹ صاف کرنے کے لیے وہ چورن استعمال کیا کرتے تھے, وہ ڈبہ خالی کر کے دے دیا. لیکن کیا دیے گا, یوز تو ہونا ہی چاہیے, خالی برتن نہیں جائے گا. یہ اہتمام دیکھو. اور اپنے تو ہدایا کے انبار لگ جاتے ہیں پھر بھی کبھی مکافات کی سوچتے نہیں ہیں. تو یہ ہبہ کے اندر مکافات ہونی چاہیے. دوسری شکل یہ ہے کہ مناسب وقت پر دو, ابھی فوراً نہیں دو تو مناسب وقت پر دو. البتہ ایک تیسری سنگین چیز ذہن کے اندر رہے, کہ کسی کو ہدیہ اس نیت سے دو کہ اچھا بدلہ ملے گا، یہ تو ناجائز ہے. ولا تمنن تستکثر، کہ اس نیت سے ایسا نہیں کہ آئندہ وہ آپ کو زیادہ دے وے، یہ جائز نہیں ہے. ہمارے علاقے میں اس پر بہت برا عمل ہے. یہاں سے انگلینڈ کیا بھیجتے ہیں، بور، کھٹی املی، چھیوڑا اور اس طرح کی چیزیں بھیجتے کہ وہاں سے بادام پستے بھیجیں گے، اور وہاں سے وہ لوگ زعفران میں کپڑے تج لونگ بھیجیں گے. اس نیت سے یہاں سے ایسی چیزیں بھیجی جاتی ہے، تو اسی میں آتی ہے ولا تمنن تستکثر. ہاں الا یہ کہ انہوں نے کہلوایا ہو کہ بھائی یہ یہ چیز بھیج دینا اور واپس کوئی چیز بھیجیں گے، ایسے کوئی دل میں خیال بھی نہ ہو تو ٹھیک ہے. جی.
وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله
عنها. یاد رکھنا یہ عیسیٰ ابن یونس ہے نا، یہی ایک طریق ہے کہ جس میں یہ روایت مرفوع ہے، باقی تمام طرق کے اندر یہ روایت مرسل ہے، یاد رکھنا. جی.
عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويشيب عليها.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول بھی فرماتے تھے، ویثیب علیہا، اور اس کے اوپر بدلہ اور مکافات بھی فرماتے تھے. اس لیے اخلاقی پہلو ہو گیا کہ بھئی ہدیہ قبول کر کے اس کی مکافات کرنی چاہیے، اس کی برابری کر دینی چاہیے. البتہ ہبا بشرط العوض، وہ تو بے کے حکم کے اندر ہے کہ کوئی پہلے سے ہی عوض کی شرط لگا دے وے تو بے کے حکم میں آ جاتا ہے. البتہ بغیر شرط العوض اور پھر وہ عوض دے وے، یہ مکارم اخلاق ہے. جی.
قال ابو عبد الله لم يذكر وكيع ومحاضر عن
هشام. امام بخاری فرماتے کہ ہشام کے تمام شاگردوں نے مرسل کیا ہے، صرف یہ عیسیٰ ابن یونس کے طریق میں مرفوع روایت ہے. جی.
عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہ باب الہبۃ للولد.
ہاں، چند مسائل ہے اور بڑے نازک مسائل ہے، اسی لیے کان آنکھ کھول کے دھیان سے سمجھو. پہلا مسئلہ باب الہبۃ للولد، اس پہلے مسئلے میں اجماع ہے جواز کہ کوئی آدمی اپنی اولاد کو ہبا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پرائے کو کر سکتا ہے تو اولاد کو کیوں نہیں کر سکتا، اولاد کو بھی ہبا کرنا جائز ہے. ایک مسئلہ ہوا. اب یہاں وہ حدیث شریف کا مفہوم بھی سمجھ لو، انت و مالک لابیک، اس میں نسائی شریف میں ایک ٹکڑا اور زیادہ ہے، ازہ تاج الیہ، کہ اس حدیث شریف کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ باپ کو حق ہے کہ ضرورت کے وقت بیٹے کے مال سے فائدہ اٹھا لے وے. یہ باپ کو حق ہے، اس بات کو بتلانے کے لیے روایت ہے. انت و مالک لابیک، مطلق ملکیت ثابت نہیں کرتی کہ اولاد کی ہر چیز پر باپ کی ملکیت تو ہوگی، تو یہ ملکیت کے اس بات کی روایت نہیں ہے، بلکہ مطلب کیا نکلے گا، باپ اپنی باپ کو حق ہے کہ ضرورت کے وقت پر بیٹے کے مال سے فائدہ اٹھاوے. اب دوسرا مسئلہ دیکھو، یہ دوسرے مسئلے کا حاصل یہ ہے کہ انسان اپنی بازے اولاد کو دے وے، بازے اولاد کو نہ دے وے، یا بازے اولاد کو زیادہ دے وے، دوسری باز اولاد کو کم دے وے، یہ ہے دوسرا مسئلہ. اس مسئلے کا خلاصہ سمجھو، معقول سبب سے اگر باپ نے کمی بیشی کی، معقول سبب سے اولاد کو ہدیہ دینے میں باپ نے کمی بیشی کی، تو بالاتفاق جائز ہے. یہ کوئی معقول سبب ہے اور اس سبب کی وجہ سے باپ نے اپنی اولاد کو دینے میں کمی بیشی کی، تو یہ جائز ہے. دوسری سے اضرار بالاتفاق حرام ہے، یعنی بعض اولاد کو نقصان پہنچانا، یہ مقصود ہے کہ بھئی کسی کو زیادہ اس لیے دے رہا ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے، یہ بالاتفاق حرام ہے. نمبر تین، نہ اضرار ہو، یعنی باپ کسی اولاد کو زیادہ دے رہا ہے لیکن اضرار کی نیت نہیں ہے، اور نہ تو ترجیح کا کوئی سبب ہے کہ جس بیٹے کو زیادہ دے رہا ہے اس کو کیوں ترجیح دے رہا ہے، اس کا کوئی سبب بھی نہیں ہے، اس صورت میں ائمہ میں اختلاف ہے. یہ تین باتیں ہو گئی. تو یہ تیسری شکل میں اختلاف ہے. کیا ہے اختلافی شکل؟ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ بلا کسی وجہ کے کسی ایک بیٹے کو بیٹی کو زیادہ دینا تفاضل مکروہ ہے. بلا کسی وجہ کے تفاضل مکروہ ہے. خاص سبب اگر پایا جائے تو اجازت ہے. خاص سبب کی کیا شکل؟ مثلا کوئی ایک بیٹا زیادہ محتاج ہے دوسروں کے مقابلے میں، کوئی ایک بیٹا بیٹی زیادہ خدمت گزار ہے دوسروں کے مقابلے میں، کوئی ایک بیٹا بیٹی زیادہ کسی دینی کام میں مشغول ہے، یہ ہے سبب خاص، تو اس کی وجہ سے تفاضل جائز ہے اور بلا کسی سبب کے تفاضل مکروہ ہے. یہ ہو گیا احناف کا مسئلہ. امام احمد، امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ تفاضل حرام ہے. ان کے نزدیک تو تفاضل حرام ہے، بلکہ یہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر باپ نے اس طرح ہبا کیا تو وہ نافذ ہی نہیں ہوگا. کہ کسی ایک اولاد کو زیادہ دیا دوسرے کو کم دیا تو نافذ ہی نہیں ہوگا. یہ امام احمد اور امام بخاری رحمہم اللہ کی رائے ہے. پھر ایک بات اس میں یہ بھی دیکھنی ہے کہ احناف نے جو اصل استدلال کیا ہے اپنے مسلک پر، یہ روایت موطا امام مالک کے اندر ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 20 وسق کھجور دی، دوسری اولاد کو نہیں، حضرت عائشہ کو. لیکن حضرت عائشہ نے قبضہ نہیں کیا اس 20 وسق کھجور کے اوپر، یہاں تک کہ صدیق اکبر کے وفات کا وقت قریب آیا تو صدیق اکبر نے بیٹی عائشہ کو بلا کر کے ارشاد فرمایا کہ بیٹی دیکھ، میں نے تم کو 20 وسق کھجور دی تھی لیکن تم نے قبول نہیں کی، اب میرا وفات کا وقت آ گیا ہے، اسی لیے اب تو تمام وارثوں کے ساتھ برابر کی شریک ہوگی. صدیق اکبر کا یہ طرز عمل احناف کی سے بڑی دلیل ہے کہ حضرت عائشہ کے اندر علم و فضل کے کمال کے سبب حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی ایک بیٹی کو زیادہ دیا، 20 وسق کھجور ایکسٹرا عنایت فرمائی. یہ احناف کی دلیل ہو گئی. اس کے بعد اس میں یہ بات یہ بھی سمجھنی ہے کہ کوئی آدمی یہ سوچے کہ چلو حنفیہ مکروہ کہتے ہیں، امام احمد اور بخاری تو حرام ہی کہتے ہیں اس کو، لیکن پھر بھی کسی نے تفاضلاً ہبا دے ہی دیا، کسی اولاد کو دے ہی ڈالا، کراہت حرمت اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، تو یہ ہبا نافذ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو احناف کے یہاں تو نافذ ہو جائے گا. موہوب لہو بیٹا اگر قبضہ کر لے گا تو اس کی ملکیت ہو گئی، جبکہ امام بخاری اور امام احمد فرماتے ہیں یہ ہبا سرے سے صحیح نہیں ہوا، اسی لیے موہوب لہو کی ملکیت اس کے اوپر ثابت نہیں ہوگی. تو امام بخاری اور امام احمد کے نزدیک اس کے اوپر ملکیت ثابت نہیں ہوگی. تو امام مالک امام ابو حنیفہ اس کو مکروہ کہتے حرام نہیں کہتے اور ہبا کو صحیح کہتے، امام احمد امام بخاری اس ہبا ہی کو حرام کہتے اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اس ہبا کو نافذ ہی نہیں مانتے. اس کے بعد ان کی دلیل دیکھو، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جملہ فرمایا تھا کہ میں ظلم کے اوپر گواہ نہیں بننا چاہتا، آگے پوری حدیث لمبی آ رہی ہے، تو کہا میں ظلم پر گواہ نہیں بننا چاہتا، تم اولاد میں انصاف کرو میرے علاوہ کسی اور کو. تو اس روایت سے انہوں نے استدلال کیا امام احمد اور امام بخاری نے، اور احناف نے اور امام مالک نے امام شافعی نے کیا استدلال کیا، فشہد علی ھذا غیری، کہ مجھے گواہ مت بناؤ، یہ جو تم کمی بیشی کے ساتھ اولاد کو دے رہے ہو اس میں حضور نے فرمایا مجھے گواہ مت بناؤ، کسی اور کو گواہ بناؤ. تو کہا اگر یہ ہبا جائز ہی نہ ہوتا تو حضور یہ نہ فرماتے کہ بھائی دوسرے کو گواہ بناؤ، بلکہ حضور فرما دیتے کہ بھائی یہ تو تم حرام کام کر رہے ہو، باطل کام کر رہے ہو، مجھے یا کسی اور کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یوں فرماتے حضور نے یہ فرمایا کہ مجھے گواہ مت بنا، کسی اور کو بناؤ. یہ فی ذاتی ہی جواز مع الکراہت کی دلیل ہے. اور جو حدیث شریف میں جور کا لفظ آیا تو جور کا لفظ یہ ظلم کے معنی کے اندر نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس کا معنی کیا کریں گے، حد اعتدال سے برابری سے ہٹ کر کے معاملہ مت کرو. یہاں ظلم کا معنی نہیں کریں گے بلکہ حد اعتدال، حد تسویہ سے ہٹ کر کے معاملہ مت کرو. دو مسئلے ہو گئے. تیسرا مسئلہ، ولا یشہد علیہ، کوئی آدمی اپنی کسی ایک اولاد کو زیادہ دے وے دوسری اولاد کو کم دے وے، اور پھر آپ جیسے نیک صالح صوفی آدمی کو گواہ بنانا چاہے، تو کیا گواہ بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے اس کے اوپر؟ تو اس مسئلے کا مدار پہلے والے مسئلے کے اوپر، کہ امام بخاری اور امام احمد رحمت اللہ علیہ یہ تفاضل کو حرام کہتے ہیں، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہدیے پر ایسے ہبا پر گواہ بھی نہیں بننا چاہیے، چونکہ باپ غلط کام کر رہا ہے کہ ایک کو زیادہ دے رہا ہے دوسرے کو کم، تو حرام کام پر گواہ بننا نہیں چاہیے. جبکہ امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر گواہ بننا جائز ہے، گواہ بن سکتے ہیں. پھر امام علی مقام دیکھو استدلال کر رہے ہیں، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو ان کو بخشش دینے کے اندر، سب اولاد کو برا. دیکھو میراث اور ہیبا فرق ذہن میں رکھنا، میراث میں لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ہے، باقی زندگی میں دیوے تو برابر برابر دینا پڑے گا، وہاں یہ نہیں کر سکتے کہ بھائی لڑکی کو آدھا نے لڑکے کو اکھا، ایسا نہیں کر سکتے، وہاں یہی قانون چلے گا ہبا والا تسویہ والا. ہاں اگر کوئی خاص وجہ ہے تو کسی اولاد کو زیادہ دیا تو کوئی حرج نہیں، وجوہات آپ کو بتلا دیے. اسی طرح کسی کو دیوے نے کسی کو بالکل نہیں دیوے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، وجہ خاص کے پیش نظر کہ میرا یہ بیٹا تو ہے ہی ایسے پہلے سے ملینر، لیکن یہ بیچارہ ہے پہلے سے لاری چلاتا، تو چلو اس کو میں کچھ زیادہ دے دوں. بس محروم کرنے کا اور نقصان پہنچانے کا ارادہ دل میں نہ ہونا چاہیے کہ میں اس کو محروم کر دوں، اس کو نقصان پہنچاؤں، یہ جذبہ دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے. یہ اب چوتھا مسئلہ لو، وَهَلْ لِلْوَالِدِ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَطِيَّتِهِ، باپ اولاد کو ہدیہ دینے کے بعد کیا واپس مانگ سکتا ہے؟ آپ نے بیٹے کو ہدیہ دیا اس کے بعد کہ چل رہا تو واپس، تو کیا مانگ سکتا ہے؟ تو امام شافعی، امام احمد یہ فرماتے ہیں کہ باپ اپنی اولاد کو دینے کے بعد واپس نہیں مانگ سکتا، اصول کوئی بھی ہو، یعنی کہ باپ نے دیا، دادا نے دیا، تو واپس نہیں مانگ سکتے. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، یوں ہے مسلک امام شافعی اور امام احمد کا کہ باپ نے، دادا نے اگر ہبا کیا ہو، یا یہ کہ ماں نے یا دادا نانا نے ہبا کیا ہو، تو وہ واپس مانگ سکتے ہیں. کسی اور نے جو مانگا دیا ہو تو واپس نہیں مانگ سکتا. تو امام شافعی اور امام احمد وغیرہ کے نزدیک باپ، ماں، دادا، نانا اولاد کو ہبا دینے کے بعد واپس مانگ سکتے ہیں اور دوسرے نہیں مانگ سکتے. اور امام مالک رحمت اللہ علیہ تو فرماتے کہ صرف باپ واپس نہیں مانگ سکتا، باقی سب دوسرے رشتے دار، باپ جو ہے واپس مانگ سکتا ہے، اور دوسرے کوئی بھی ہدیہ دیوے تو واپس نہیں مانگ سکتے. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک باپ واپس مانگ سکتا ہے، دوسرے رشتے دار نہیں مانگ سکتے. امام شافعی، امام احمد کے نزدیک باپ، ماں، دادا، نانا یہ سب مانگ سکتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں مانگ سکتے. اور حنفیہ کا مسلک کیا ہے؟ ذی رحم محرم رشتے دار، بھائی، بہن، بیٹا، چچا، چچی، یہ سب رشتے دار وہ جو ہے ہبا دینے کے بعد مانگنا چاہے تو ان کو قاضی کی قضا میں جا کے فیصلہ کرواوے، قاضی ان کے درمیان میں دخل گیری کرے اور حکم کرے، یا یہ کہ دے موہوب لہو خود خوشی خوشی واپس کرے کہ چلو اب آپ مانگ رہے ہیں تو آپ کا مانگنا میں رد نہیں کرتا ہوں، آپ کو واپس دے دیتا ہوں. موہوب لہو خوشی خوشی، یا یہ کہ جو ہے قاضی کی عدالت کے اندر جا کر کے مقدمہ کیا اور قاضی نے فیصلہ کیا. تو حنفیہ کی یہاں تو اپنے ذی رحم محرم رشتے دار کو اگر دیا تو وہ ہدیہ واپس نہیں لے سکتے، الا یہ کہ قضائے قاضی ہو یا موہوب لہو کی خوشی ہو تو جو ہے وہ ہدیہ واپس لیا جا سکتا ہے. یہ احناف کا مسلک ہے. اسی طرح وہ جو نکاح کے اندر ایک اصول آپ نے پڑھا کہ جہاں کہیں بھی دو عورتیں ایسی ہو کہ اس میں سے ایک عورت کو مرد فرض کرو تو دوسری عورت کے ساتھ اس کا نکاح حلال نہیں ہوتا، ایسی رشتے داری کے اندر بھی ہبا واپس نہیں مانگ سکتے. چونکہ صلہ رحمی ہو گئی اسی لیے ہبا واپس لینے کی گنجائش نہیں ہے. قضائے قاضی ہو یا موہوب لہو کی رضا اور خوشی ہو تو مانگ سکتے ہیں، ورنہ نہیں مانگ سکتے. جی.
وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِيَ الْآخَرِينَ مِثْلَهُ وَلَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدِلُ بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَتِيَّةِ وَهَلْ لِلْوَالِدِ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَتِيَّتِهِ وَمَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَتَعَدَّى. وَاشْتَرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُمَرَ بَعِيرًا ثُمَّ أَعْطَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ اصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ.
اب ہدیے کے اندر یہ جو احناف کے یہاں بات آئی کہ ذی رحم محرم رشتے دار تو واپس نہیں لے سکتے الا یہ کہ قضائے قاضی ہو یا یہ کہ موہوب لہو کی خوشی ہو، لیکن اس کے اندر بھی یہ ہے کہ چند صورتوں کے اندر واپس نہیں مانگ سکتے. اور وہ چند صورتیں کیا کیا ہیں؟ نمبر ایک، زیادت متصلہ. زیادت متصلہ کا کیا مطلب؟ کوئی چیز ہبا دی اور موہوب لہو نے اس کے اندر کوئی زیادتی جوڑ دی، مثلا کتاب ہدیے میں دی اور اس نے بائڈنگ کروا دی، جلد سازی کرا دی، تو اب ہدیہ واپس نہیں مانگ سکتے. نمبر دو، موت ہو جائے, موت مثلا موہوب لہو مر جاوے, تو اب اس کی اولاد کے پاس جا کر کے آپ ہدیہ نہیں مانگ سکتے. دمع ان خزقہو, یہ اس کا کوڈ ورڈ ہے. تو دال سے مراد زیادت متصلہ, میم سے مراد موت, اور این سے مراد کیا عوض, یعنی کوئی چیز ہبا کی اور موہوب لہو نے عوض دے دیا, تو اب واپس نہیں مانگ سکتے. اسی لیے کوئی ہدیہ دے وے نہیں تو عقل مندی کر کے فوراً عوض دے دینے کا, تاکہ رات کو نیند نہیں آئی نے مانگنے آیا تو اپنے کو ٹینشن نہیں رہے وے, فوراً عوض دے ہی ڈالنے کا. اور چوتھی صورت خا سے مراد یہ ہے خروج, یعنی موہوبہ چیز موہوب لہو کی ملکیت سے نکل گئی تو بھی رجوع نہیں کر سکتا. اور زا سے مراد زوجیت, یعنی میاں بیوی بی آپس میں ایک دوسرے کو دیوے تو رجوع نہیں کر سکتے, ورنہ وہ تو کیڈبری مانگنے جائے گا کہ اس دن دی تھی لا واپس, تو کیا وہ تو کھا کے عجم بھی کب سے ہو گئے اب کیا. اور قاب سے مراد قرابت محرمہ, یعنی واہب اور موہوب لہو میں ایسا رشتہ ہو کہ باہمی نکاح نہیں ہو سکتا بھائی بہن, تو وہ بھی ہدیے میں واپس نہیں کر سکتے. اور ہا سے مراد ہلاکت, یعنی شے موہوب ہلاک ہو گئی تو بھی ہدیہ واپس نہیں کیا جا سکتا. یہ سب شکلیں ہیں اس کے اندر. پانچواں مسئلہ, وما یاکل من مال ولدہ بالمعروف ولا یتعدی, یعنی باپ اپنی اولاد کی اولاد کے مال میں سے کھا سکتا ہے لیکن معروف طریقے سے, تعدی اور زیادتی نہ کرے. کہ باپ فقیر ہے محتاج ہے تو اپنی اولاد کے مال کو بیچ بھی سکتا ہے اپنا ضروری خرچہ پورا کرنے کے لیے, لیکن تعدی نہ کرے, یعنی ضرورت سے زیادہ نہیں, اور جو ہے بے تحاشا اور اسراف کا انداز اختیار نہ کرے. جی.
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب بن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير.
اگرچہ صاحبین تو منع کرتے ہیں کہ باپ جو ہے اولاد کے مال سے اس طرح اس کی اجازت کے بغیر نہیں لے سکتا, امام صاحب ہی اجازت دیتے ہیں, اور ماں کے لیے تو اجازت کی کوئی شکل ہے ہی نہیں. اور یہاں دلیل امام بخاری وہی واقعہ لائے جو بار بار آیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے اور ان کا اونٹ بہت آگے آگے چل رہا تھا, وہ اپنے اونٹ کو مار رہے ہیں کہ حضور کے اونٹ سے آگے کہاں نکل رہا ہے, لیکن پھر بھی وہ اونٹ اتنا تیز چلتا تھا کہ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ سے آگے ہی نکلتا چلا جا رہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ حضرت عمر سے خرید لیا, اور خرید کر کے وہ اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدیے میں دے دیا. اب اس روایت سے استدلال کیسے کیا امام نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نہ خریدتے اور ڈائریکٹ حضرت عمر کو کہتے کہ عمر عبداللہ ابن عمر کو ہدیہ دے دو, تو حضرت عمر تو حضور کے فرمان کی وجہ سے دے دیتے, لیکن ایک بیٹے کو دینا ہوا اور دوسرے بیٹے کو نہیں دیا تو ایک کے ساتھ تفاضل ہوا, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فرمانے کے بجائے خود خریدا اور خرید کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر کو ہدیہ دیا تاکہ تفاضل کی شکل نہ ہوئے. جی.
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب بن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان الدبشيري انهما حدثا عن النعمان الدبشيري ان اباه اتى به الى رسول الله
صلى الله عليه وسلم
قال اني نحلت ابن هذا غلاما فقال اكل ولدك
اكل
اکل ولدی
ابھی اکل کا وقت نہیں ہے بھائی چلو
اکل ولدی کا نحل دمت لہو قال لا قال
فرجعہ اس لفظ سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تفاضل کی حرمت پر استدلال کیا ہے, باقی روایت آگے والے باب میں ہے وہاں تفصیل ہے.